أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
اللہ تبارک و تعالی تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر صرف لڑکیاں ہی ہیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے دو تہائی ہوگا، ما ترک، اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو، فَلَهُنَّ، اس کے لیے آدھا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے ماں باپ کو، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السدس، چھٹا حصہ ہوگا، مما ترک، جو کچھ کے مرنے والے نے مال چھوڑا ہے اس میں سے. ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد ہو، فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر اس کے پاس اولاد نہیں تھی، مرنے والے کے پاس اولاد نہیں تھی، وورثہ ابواہ، تو اس کے ماں باپ، فلأمہ الثلث، اس کے باپ اس کا وارث ہوگا، یعنی اور وارث ہے اس کے ماں باپ، اس کی ماں کا تہائی ہوگا. فإن کان لہ اخوۃ، اور اگر میت کے اخوۃ کئی بھائی ہے، فلأمہ الثلث، تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصی بہا، جس کی مرنے والے نے وصیت کی ہے، او دین، اور قرض کو ادا کرنے کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرونا، تم کو معلوم نہیں ہے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے. قریب تم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ حصے مقرر کر دیے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. گزشتہ درس میں مختصرا میراث کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اس پر یہ بات ہوئی تھی کہ زمانے جاہلیت میں جب مرنے والا مر جاتا تھا، تو پھر اس کی اولاد میں سے اگر لڑکیاں ہوتی، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، مچوہ ہو یا مچوہ نہ ہو، یا اس کی مرنے والی کی بیوہ عورت ہے، ان کو مرنے والے کے مال میں سے کچھ نہیں ملتا تھا، صرف مرنے والے کا اگر کوئی لڑکا ہو اور وہ بھی بالغ ہو، بڑی عمر والا ہو، بالغ ہو، طاقت والا ہو، لڑنے والا ہو، تو اس کو یہ لوگ دیتے تھے، ورنہ نہیں دیتے تھے. اقارب سارا مال لے لیتے تھے، رشتہ دار سارا مال مرنے والے کا لے لیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی. اس کے بعد جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ واقع ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں I was leaving far from مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم from the house of نبی علیہ الصلوۃ والسلام approximately 2 kilometers far from there. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سواریاں نہیں تھی، کوئی سواری نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیدل بائی وہ پیدل چلتے ہوئے میرے گھر پر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں تشریف لائے، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جارے غار دونوں میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، مجھے پتا نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے تھے، گرمی کا زمانہ، دھوپ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گویا مٹی والے ہو چکے تھے، چل کر تشریف لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا میں بے ہوش تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں سے کہا کہ تھوڑا پانی لایا جائے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو فرمایا، اس پانی سے وضو فرمایا، اور وضو سے بچا ہوا پانی the remain water of وضو اس کے چھینکے دیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر. اس پانی کی برکت سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے، واز کانشس، آنکھ کھل گئی. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وضو سے بچے ہوئے پانی میں برکتیں بہت ہیں. دو پانی ایسا ہے، دو پانی ایسا ہے جس کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، دو پانی ایسا ہے جس کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. ایک تو زمزم کا پانی ہے، اور ایک تو وضو سے بچا ہوا پانی جو برتن میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نل والا مسئلہ نہیں تھا، یہ ٹیپ والا مسئلہ نہیں تھا. اس زمانے میں برتن میں پانی لیتے، اسے وضو فرماتے، اور جو پانی بچ جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھڑے ہو کر نوش فرما کے اس پانی کو پیتے تھے. اس پر علماء کرام نے، محدثین نے ایک عجیب حکمت لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ پانی پیا، اس پانی میں کیا برکت ہے. محدثین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آدمی وضو کرتا ہے تو اس وضو کے برکت سے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو دانا ہاتھ دھوتا ہے تو دانے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا یہاں تک کہ اس کے ناخون سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. جب یہ بائیں ہاتھ دھوتا ہے تو بائیں ہاتھ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. جب یہ مسا کرتا ہے دماغ میں کتنا قسم کے گندے وسوسے ہوتے ہیں، اللہ اس کو صاف کر دیتے ہیں. جب یہ پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا وضو کرنے سے ظاہری گناہ معاف ہوتا ہے، جب وضو سے بچا ہوا پانی جب آدمی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو اس کے دل کی گندگی، جتنے بھی غیبت ہے، برائیاں جو اندر میں ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. اس کی برکتیں اتنی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر پر تشریف لائے، پانی کو ڈالا، میں بالکل میری آنکھ کھل گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے والد کا انتقال ہو گیا، عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عبداللہ ہی بکیم ماتر ان بیت احد، اس میں شہید ہو گئے تھے. تو پیچھے جو ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری 9 sisters ہے، 9 بہنیں ہیں، اور میرے سوا ایک اور بھائی ہے. اب اس کی تقسیم کا مسئلہ کیسے ہوگا، یہ مال کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تمہیں پتا چل جائے گا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ پورا رکوع ہے کہ اگر بیٹا ہو تو کتنا ملے گا، بیٹی ہو تو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، ماں باپ کو اولاد نہ ہو تو کتنا ہے، ماں باپ کو اولاد ہو تو کتنا ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی میں اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو اولاد ہوتے ہوئے کتنا ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا۔ اس کے برعکس بیوی مر گئی اور بیوی کے مرنے کے بعد اگر اولاد ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا، اولاد نہیں تو شوہر کو کتنا ملے گا۔ آگے بہن بھائی کا مسئلہ اسی طرح پورا ایک رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا، صاف صاف بیان کر دیا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ اس پر مفسرین نے دوسرا واقعہ بیان کیا کہ اس آیت کے نزول کا دوسرا واقعہ حضرت سعد بن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو پیچھے ہی لیفٹ ٹو ڈاٹر اینڈ ہز وائف، ویڈو وائف، دو بچیاں تھی اور ایک بیوی تھی، چھوڑ کر انتقال ہو گیا، پیچھے مال چھوڑا تھا۔ وہ سعد کے بھائی نے سارا مال لے لیا۔ اب سعد حضرت سعد کی بیوی شوینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا یا رسول اللہ میری دو بیٹیاں ہیں اور میں تو میرا شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے سارا مال شوہر کا تھا، یہ ان کے بھائی لے گئے، بچیوں کے چچے لے گئے، اب میری بچیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اگر بڑی ہو گئی تو ان کا نکاح میں کیسے کرواؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس ابھی کوئی جواب نہیں ہے، تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا فیصلہ کرے گا۔ بس یہی گفتگو ہی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا میرے نبی بتا دو اسی طرح پورا یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، مرنے والا مر گیا تو اولاد کو کتنا ہے، بیٹیوں کو کتنا ہے، یہ سارا واقعہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ فرمایا جاؤ سعد کے بھائی کو بلا کر لاؤ، اس عورت کو بھی سامنے لاؤ، سعد کی بیوی کو بھی لاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم لوگوں نے سعد کا مال لے لیا ہے، سعد کا مال لے لیا ہے، two third you have to give the two daughter of سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اور تم کی بیوی کو حصہ دینا ہے، اس کے بعد جو بچ جائے وہ تمہیں لینا ہے۔ یہ پورا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے دونوں بھائیوں کو یہ بیان فرمایا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے اس آیت کے نزول پر، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں واقعہ پیش آئے ہو اور اللہ کے رسول نے دونوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی ہو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، زمانے جاہلیت میں مال کو تقسیم کیا جاتا تھا تین قسم میں، نمبر ون نسب کے اندر، نسب میں میں نے بتلا دیا اف دا سن از میچور بالغ ہو چکا ہے تو پھر اس کو دیا جاتا لڑکیوں کو اور اس کی ماں کو کچھ نہیں دیا جاتا، اس کو کہتے ہیں نسبی اعتبار سے میراث کی تقسیم۔ نمبر دو پر متبنا لڑکے کو، لے پالک لڑکے کو، کسی کے لڑکے کو اپنے گھر لے آئے، بڑا کیا، جب یہ مرنے والا مرتا تو متبنا کو اس میں سے میراث ملتی تھی، متبنا کو، نیپالک کو اس میں سے میراث ملتی تھی۔ نمبر تین پر ولا، ولا کس کو کہتے ہیں، زمانے جاہلیت میں ایک آدمی دوسرے سے دوستی کرتا اور دوستی بھی حلفیہ، قسم لے کر کہ میں تیرا دوست آج سے لے کر جب تک میری موت آئے، تو میرا دوست جب تک تیری موت آئے، ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، غمی میں، خوشی میں، ہر وقت میں، اگر میں مر گیا تو میرے مال میں میراث تجھے ملے گی، تو مر گیا تیرے مال میں سے میراث مجھے ملے گی، اس طرح کا وہ قسم لے کر دوستی قائم کرتے تھے۔ یہ تیسری قسم ہے، اس طریقے سے زمانے جاہلیت میں میراث کا مال تقسیم ہوتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں وہی دا ریولیشن کیم ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں شروع میں ان دا بگننگ آف اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمانے جاہلیت کی بات کو باقی رکھا، کچھ باقی رکھا، جیسے یہ دوستی والی، اس کے بعد مواقعات والی۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، یریث المہاجری الانصاریہ ویریث الانصاریہ المہاجریہ، کہ مہاجر نے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات، برادرہڈ، پیدا کر دیا دونوں میں, مہاجر اور انصار میں, کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. اور وہ میراث میں بھی ایک دوسرے کو دیتے تھے. انتقال پر وہ گویا مہاجر کبھی میراث کا مالک بنتا, انصار کا انصار کبھی میراث کا مالک بنتا, مہاجر کا یہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا, یہاں تک کہ سورہ انفال کی آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمائی, وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُكُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر اللہ کے رسول نے فرمایا, اب جو زمانے جاہلیت کا نسبی اعتبار سے کہ صرف بالغوں کو ملے گا یہ ختم, بالغ ہو یا نابالغ ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جوان ہو یا بوڑھا ہو, ہر ایک کو حصہ ملے گا. ایوری ون ول گیٹ اے شیئر. نمبر دو پر یہ متبنہ والا ہے, یہ بھی ختم. نمبر تین پر فرمایا یہ جو ولا والا ہے, کہ ولا میں ایک دوسرے کی دوستی میں جو میراث ملتا تھا یہ بھی ختم. اور مواخات والا, مہاجر اور انصار والا, یہ بھی ختم. یہ ختم کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اب یہ میراث جاری ہوگا تین قسم کا, تھری ٹائپ آف میراث. میراث از گوئنگ ٹو کیری آؤٹ. نمبر ایک وہ تو نسب والا جس کو میں نے ابھی بتایا, بالکل قریبی رشتے دار, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ. اس آیت کو بیان کر دیا, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اگر باپ مر گیا تو اس کا قریبی کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے. اور اگر قریبی بیٹا نہ ہو تو پھر اس کا پوتا ہے. اسی طرح بیٹا مر گیا تو اس کا قریبی اس کا باپ ہے, لیکن باپ نہیں ہے تو پھر دادا ہے, دادا بھی نہیں تو اوپر کا جو ہو. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا نسبی والا, جس کو اس آیت اس رکوع کے اندر بیان فرمایا. نمبر دو پر نکاح والا, کہ جب میاں بیوی کے اندر نکاح ہو جاتا ہے, اب اگر طلاق نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں میاں کے انتقال پر وائف کو ملے گا, وائف کے انتقال کے اوپر میاں کو ملے گا. یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. نمبر تین کے اوپر ایک ولا باقی ہے, وہ ولا نہیں جو میں نے پہلے بیان کیا, یہاں وہ موالات سے ہے. اس کی تفسیر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ولا جو زمانے جاہلیت میں تھا, دا میننگ دا ورک ٹوگیدر, یہ آپس میں فرینڈشپ کر لیتے اور قسم لے کر اس طرح اپنی زندگی گزارتے, پھر ایک دوسرے کے وارث بنتے, وہ یہاں مراد نہیں. ولا سے مراد دے اس ٹو ٹائپ آف ولا, ون از کال ولا آتا. ایک ماسٹر اس کا غلام ہوتا تھا, اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. تو ترمذی شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر ماسٹر اور آقا اپنے غلام کو فری کر دے, اپنے غلام کو آزاد کر دے, اب یہ غلام آزاد ہو گیا, اگر غلام مر جائے آزاد ہونے کے بعد وہ تو فری ہو گیا, اف ہی ڈائز اینڈ نو ون از بیہائنڈ دیٹ غلام, اس کا کوئی رشتے دار نہیں قریبی جو اس کے میراث کا مالک بن سکے, تو ایسی صورت میں اس کے میراث کا مالک اس کا ماسٹر بنتا تھا. بات سن لیجیے, اسی طرح اپوزٹ, غلام فری ہو جاتا, اس کے بعد ماسٹر کا انتقال ہو گیا, اور ماسٹر کے پیچھے اس کے آقا کے پیچھے اب کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے مال کا وارث بن سکے, تو ایسی صورت میں وہ غلام جو فری ہوا ہے وہ اس ماسٹر کے مال کا وارث بن جاتا تھا. اس کو کہتے ولا آتا, جس کو مسلم نے اور ترمذی نے نقل فرمایا کہ الولا لمن آتا, ولا اس کی ہوگی جو آزاد ہوا ہے, اس کے لیے ولا ہوگی. نمبر دو پر جو آج تک باقی ہے, آپ کا اسلام کے زمانے سے آج تک, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں, نہ کہ امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کے یہاں نہیں ہے, ائمہ ثلاثہ کے یہاں نہیں ہے, صرف ہمارے امام صاحب فرماتے. پر یہ عجیب بات فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں موالات. موالات کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی کفرستان میں سے, کافر کے ملک میں سے اگر کوئی آدمی ہجرت کر کے مسلمان کے پاس آ گیا, مسلمان کے حکومت میں یا مسلمان کی کنٹری میں آ گیا, اور اس نے اسلام قبول کر لیا, ہی بیکیم مسلم, ہی اکثر اسلام اور سب مسلم, اور وہ مسلمان کا کافی دوست بن گیا کہ میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس دن تلی بھی مسلم کر کے مسلمان بنا ہے, دوبارہ اپنے قبرستان میں نہیں جائے گا. اب اس کے انتقال کے بعد جو مسلمان نیو مسلم ہے اگر وہ انتقال کر جائے تو دو صورت ہوگی, یا تو اس کے وارثین کو دیکھا جائے گا کہ کوئی ہے کہ نہیں. اگر اس کے وارثین کوئی نہیں ہے اسلامکلی مسلمان, آپ کو میں نے لاسٹ ویک میں بتایا تھا کہ اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا, اور اگر بیٹا یہ مسلمان ہے اور اس کا باپ کافر ہے تو بیٹے کے انتقال پر باپ وارث نہیں بن سکتا. اگر اس کے جو نیو مسلمان کے کوئی وارث نہیں ہے, یا تو وارث تو ہے لیکن وہ کیا ہے کافر ہے, تو ایسی صورت میں اس نیو مسلم کے مال کا وارث وہ آدمی ہوگا جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں حق موالات. یہ آج تک جاری ہے. اگر کوئی ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان چلا گیا یا پاکستان چلا گیا یا سعودیہ چلا گیا اور وہاں جا کر مسلمان بن گیا, اب پیچھے اس کے جتنے ورثہ ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں, ظاہری بات ہے تو اس کا مال کہاں جائے گا؟ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا وہ اس کے مال میں جو ہو جائے گا وارث ہو جائے گا. اہم ثلاثہ فرماتے اس کے مال کا وارث ہو جائے بیت المال میں, یہ مال چلا جائے گا. یہ تھا حق موالات. آگے آج کی سبق میں یوصیکم اللہ فی اولادکم میں مرنے والا جب مرتا ہے یعنی پرسن ڈائز, سب سے پہلے مرنے والے کے کفن دفن بیریل کے لیے اور اس کے کفن کے لیے جتنا خرچہ ہو وہ میت کے مال میں سے لیا جائے گا. مرنے والے کا جو مال ہے نا اس میں سے لیا جائے گا. لیکن اگر مرنے والا تو ایسا ہو جو غریب ہے پور ہے فقیر ہے تو ایسی صورت میں جمعیت کی طرف سے یا کوئی سخی آدمی اپنی طرف سے اس کی کفن دفن کا انتظام کر دے تو الگ بات ہے. لیکن مسئلے کے روح سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر مرنے والا یہ مر گیا تو اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال میں سے کفن دفن کے جتنے خرچے ہوتے ہیں اسلام نے سادہ خرچ کرنے کا کہا ہے. ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور بہت ساری جگہوں میں تو بالکل سادہ سا ہوتا ہے, قبر کھودی کسی نے اس طرح کفن کے لیے جتنا خرچہ دے دیا, بہت ساری جگہ پر اس کے کفن بنا دیے جاتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں اور بہت سارے اور بھی خرچے ہوتے ہیں. لیکن جو بھی اخراجات ہو شریعت تو کہتی ہے سادہ رکھو زیادہ خرچ نہ کرو اس کے مال میں سے, اس لیے کہ وارثین کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اگر اس کے مال میں سے جو بھی خرچہ ہوا ہے وہ لیا جائے گا اور دے دیا جائے گا کفن کے لیے دفن کے لیے جو بھی ہو قبر کے لیے. نمبر ایک, بہت سارے لوگ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے جنازے کی نماز کے لیے اسپیشل کسی کو پیسے دے کر بلاتے ہیں. پتہ ہے رحیم یا کی جلدستانی نے اس بات کو نقل فرمایا کہ جو آدمی اس طریقے سے کسی کو یہاں تو معلوم نہیں ہے ہندوستان پاکستان میں انتظار ہی کرتے ہیں کب مرے تاکہ ہمیں جنازے کی نماز پڑھنے کا موقع ملے کچھ کھانا پینا مل جائے 40 دن کے لیے, جو نماز پڑھائے وہی 40 دن فاتحہ خوانی کرے گا. ویسا ہی عام طور پر دیہاتوں میں یہ مسئلہ بنا ہے, ہم نے خود دیکھا ہے, بلکہ انتظار کرتے رہتے ہیں. بعض جو ہوتے پیٹ بھرو مست کلندر سب کچھ اندر والے جو ہوتے ہیں نا کھانے والے, وہ انتظار ہی کرتے ہیں یہ مرا 40 دن پورے ہو, اس کے پورے ہونے سے پہلے دوسرے کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں, بلکہ پاس دعائی کر لیتے ہیں جلدی مرے تاکہ ہمارے دوسرے 40 دن شروع ہو جائے کھانے کے, گھر پر پکانے نہ پڑے. Anyway, اس طرح جنازے کی نماز پڑھنے والے کو پیسے دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے 40 دن مسلسل اس پر قرآن خوانی ہوتی ہے, اس پر کھانا پینا یہ میت کے مال میں سے دیا جاتا ہے. میں نے اگلے سبق میں یہ بھی کہا تھا کہ میت کے مال میں سے جو تیسرا دین کا کھانا بنایا جاتا ہے یا 11ویں کا یا 3 جو بھی ہو, یہ سارے کے سارا شریعت کے بار سے اس کا کوئی جواب نہیں, نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح مرنے والے کے مال میں سے کھانا یہ جائز نہیں ہے, میں اپنی کتابوں میں تو امام شامی علامہ ابن عابدین نے شامی نے اس بات کو لکھا ہی ہے, بہت بڑی بدعت ہے بہت بڑی. لیکن مولوی رضا احمد خان صاحب کی کتاب احکام شریعت اس کی پانچویں جلد میں صفحہ 266 کے اوپر اس بات کو نقل کیا ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے عام لوگ آنے والے جو آئے ہیں ان کے لیے کھانا پکانا یہ بدعت شنیعہ ہے, بہت بری بدعت ہے. خود فرماتے ہیں ان کی کتاب میں بھی ہے یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ دیکھو فلاں صحابی کا انتقال ہوا ہے ان کے گھر میں گمی ہے. ہم تو شادی گمی کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں کہ چلو جس طرح شادی میں دعوت ہوتی ہے تو مرنے والوں کے گھر پر بھی دعوت ہے, باہر کے مہمان آ کے کھا کر جا. اگر اس مرنے والے کے مال میں سے کھانا بنایا گیا ہے, اگر کسی اور نے پکایا تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مرنے والے کے مال میں سے اگر کھانا پکایا گیا تو اس کے بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مال اب مرنے والے کا نہیں ہے, یہ مال تو وارثین کا ہے. اگر وارث بڑے ہیں اس میں سے کچھ بچے چھوٹے ہیں تو چھوٹے بچے کی اجازت بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک وارث نہ ہو, وہ کیسے اجازت دیں گے. ان کے مال میں سے اگر کھانا بنایا گیا یہ مرحوم کا مال نہیں رہا. اللہ کے رسول کی ساری حدیث سچی حدیث, فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تم دوسرے کے مال کو پسند کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہم تو دوسرے کا مال پسند کریں. فرمایا جو مال تم نے زندگی میں خرچ کر دیا وہ تمہارا تھا, اب تمہارا انتقال ہوا, اب وہ تمہارا مال تمہارا نہیں, وہ غیروں کا ہو گیا, وہ دوسرے کا ہو گیا, وہ وارثین کا ہو گیا, اب یہ مال وارثین کا ہوا تو ڈیفینیٹلی وارثین کے مال میں سے اب یہ کھانا بنایا گیا تو یہ کھانا اب جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کھانا جائز نہیں ہے. اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ تو یتیم ہو گئے باپ کے انتقال پر, تو انما یاکل الناس یاکل اموال الیتیم انما یاکلون, یہ قرآن ہے. اگر یتیموں کا مال کھا لے تو کیا ہے, یاکلون فی بطونہم نارا, وہ تو اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں, کھانا نہیں ہے یہ, آگ کھا رہے ہیں. اس میں بہت بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی لیے مرنے والے کے مال میں سے جو کھانا بنایا ہو, اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کے گھر میں گمی ہے, اے میرے صحابہ تم پکا کر ان کے گھر بھیج دو. آج تو الٹی گنگا ہو گئی, ہم تو مرنے والے کے گھر سے کھاتے ہیں. اللہ کے رسول نے تو فرمایا صحابہ فلاں کے گھر انتقال ہوا ہے شادی کا, ان کے گھر پر میت ہے, آپ کھانا بناؤ ان کے گھر پہنچا دو. اس لیے آج کل میں نے جلد اخبار میں تصدیق بات پڑھی کہ بہت سارے لوگ مرنے والے کے مال میں سے ہیلا نکالتے ہیں. کیا ہیلا نکالتے ہیں؟ اس میں لکھا تو اس کو ہیل ہے اسکاٹ کہا جاتا ہے. ہیل ہے اسکاٹ کیا چیز ہے؟ کہ جب مرنے والا باپ مر جاتا تھا تو اس کا بیٹا بیٹھ جاتا, اب 10-15 5-6-10 آدمی کیسے راؤنڈ راؤنڈ بٹھا لیتا. جب میرے باپ نے 100 نمازیں چھوڑی ہے یا 100 روزے چھوڑے ہیں اور اس کا یہ مال ہے, تو چاہیے تو یہ تھا کہ باپ کی نمازوں کا فدیہ دیتا, کس میں سے, 1/3 میں سے, 1/3 میں سے اس کی روزے کا دے دیتا. لیکن کیا کرتا تھا, کیا کرتے ہیں لوگ آج کل دیہاتوں میں, وہ 10,000 100 نمازوں کے بناتے ہیں, زید کو دے دیا, زید نے بکر کو دے دیا, بکر نے اسماعیل کو دے دیا, اس نے ابراہیم کو دے دیا, گھومتے 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 دوبارہ اس بیٹے کے پاس آ گیا, فرما انہوں نے قبول کر لیا, اب انہوں نے مجھے دے دیا. اس طرح کا ہیلا نکالتے ہیں کہ باپ کے مال کا فدیہ نہیں دیتے, بلکہ وہ مال اس طرح غریب کو دیتے 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 کچھ 2-4 روپے دے دیتے ہیں, پھر پورا مال خود ہی لے لیتے ہیں. یہ ہیلا بالکل جائز نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے دھوکہ کرنا ہے, اللہ کے سامنے دھوکہ کرنا ہے. دوسری بات, یہ تو میت کی کفن دفن کی بات تھی کہ اس میں سے دی دیا جائے, دوسری بات ہے میت کے اوپر جو قرض ہو, نمبر 2 پر جو قرض ہو, واٹ ایور ڈیٹ اپون دا میت, اس کے انتقال کے بعد سارے مال میں سے کفن دفن کا خرچہ نکالا اب جو مال بچا ہے، جو مال بچا ہے پورے مال میں سے، اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا، اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدھا رکھو آدھا ادا کرو، اس لیے کہ ہم وارث بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، پورے مال میں سے پہلے قرض ادا کرو، اگر بچ گیا تو پھر وارثین کا ہے، نہیں بچا ہے تو وارث کا کچھ بھی نہیں، پہلے تو قرض ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میت آتی تھی، خود نبی علیہ السلام پوچھتے اس کے اوپر کوئی قرض ہے، اللہ کے رسول کو صحابہ فرماتے کہ کوئی قرض نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کی نماز پڑھاتے تھے۔ لیکن اگر یوں کہتے ہاں اس پر قرض ہے، اور اس کے پوچھے ان کے ورثہ نے کہہ دیا کہ ہم ادا کر دیں گے یا اس کے مال میں سزا کر دیں گے، تو اللہ کے رسول نماز پڑھاتے تھے، جنازے کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو پرفارم جنازہ نماز، اف سم ون سب تو پڑھاتے تھے، لیکن اگر کوئی مال اس کے سر پر ڈیپٹ ہے اور پیچھے کوئی اس کا مال نہیں ہے جس میں سے قرض ادا کیا جائے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے تم ہی اس کی نماز پڑھ لو، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، فرمایا سب سے بڑا گناہ قیامت کے دن گنہگار وہ آدمی ہوگا جس نے کسی کے پاس سے قرض لیا اور اس کی موت آ گئی اور اس نے اس قرض کو ادا نہیں کیا، یہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا قیامت کے دن میں، سب سے بڑا گنہگار ہوگا۔ اس لیے قرض کا مسئلہ بہت ڈیجیٹل ہے، مرنے والے کی موت کے بعد امیڈیٹلی یو ہیو ٹو پے دا ڈیٹ آف دا ڈیڈ پرسن، جس کا باقی ہے ان کو دے دو۔ اس کے بعد نمبر چار کے اوپر آئے گا، نمبر تین کے اوپر، نمبر ایک پر کفن دفن کا خرچہ، نمبر دو پر قرضہ پورا کرو، نمبر تین کے اوپر وصیت ایک تہائی مال میں سے، ون تھرڈ۔ وصیت کے بارے میں کچھ بات سن لو جو بہت ضروری ہے۔ آج کل مرنے والا مرتے مرتے وصیت کر جاتا ہے اپنے وارث میں سے کسی کے بارے میں کہ فلاں بیٹے کو اتنا دے دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے اس طرح کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو وارث کو میراث سے ڈپرائیو کرتا ہے، محروم کرتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ان رجل، ابو ہریرہ راوی ہے، ابو ہریرہ نبی علیہ السلام سے، ان رجل لا یعمل و امرأة لا یعمل 60 سنا، بہت سارے مرد اور عورتیں 60 تک اللہ کی عبادت، حج پر حج، عمرہ پر عمرہ، عبادت پر عبادت اور تہجد، ساری چیزیں کرتے ہیں 60 تک، لیکن مرنے کے ایک گھڑی پہلے ایسا کام کر کے چلے جاتے ہیں جس میں وارث کا نقصان کر جاتے ہیں، تو فرمایا یہ جہنمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس طریقے سے وارثین کا نقصان کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر وصیت کرنا ہے تو تمہاری ہیلتھی لائف میں کچھ دے دو، اپنی بیٹی کو دو، اپنے بیٹے کو دو، یہ کیا بات ہے؟ مرنے کی تیاری ہو رہی ہے، بیمار سخت ہے، موت قریب ہے، تو ایسے وقت میں جس نے اس کو پالا ہے، یعنی بڑا کی، یعنی اس کے گھر میں رکھا ہے، کھلایا، خدمت کی، اس کے لیے سب کچھ ہے، دوسروں کو محروم کر دیا۔ بہت ساری اولاد ایسا ہی کرتی ہے، اور بہت سارے مرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ I look after my parents for so many years. میں نے میرے گھر میں رکھا، بڑے بھائی نے نہیں رکھا، اس بہن نے نہیں رکھا، میں نے میرے گھر میں رکھا، میری بیوی نے اس کی خدمت کی ہے، ماں کی بھی اس کی، چلو اس کے نام پر کر دو، نام پر مکان لکھ دو یا پورا پراپرٹی لکھ دو، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آدمی کتنی ہی عبادت کرنے والا ہو، لیکن جب اللہ وہ گھر میں جاتے ہیں۔ وصیت کے بارے میں دوسری بات جو آج کل ہوتی ہے، بہت ضروری ہے،
فرمایا بہت سارے لوگ وصیت کرتے ہیں، وصیت کر دینی چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، راوی عبداللہ بن عمر ہے، مشکات شریف اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا وصیت کرنا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کے پاس کوئی مال ہو یا کسی کے ساتھ لین دین ہو، ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ وصیت لکھ دے، میں فلاں کو مجھے اتنا دینا ہے، فلاں سے مجھے اتنا لینا ہے، اتنی نماز میری قضا ہوئی ہے، اتنے روزے میرے قضا ہوئے ہیں، یا فلاں امانت میں نے فلاں جگہ رکھی ہے، پلیز میرے انتقال کے اوپر اس کو دے دینا۔ ہر آدمی کو چاہیے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کسی کی دو راتیں ایسی نہ گزرے، ٹو نائٹ ڈز ناٹ پاس وداؤٹ رائٹنگ وصیت، وصیت کو لکھ کر اپنے پیروں کے پاس رکھ دو، اپنے پاس رکھ دو، موت کا بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ گئی، چلو اگر کسی کے پاس بھی قرض لیا ہے تو وہ تو لینے والا آ جائے گا، لیکن اگر کسی کی امانت تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ہے اور بچوں کو معلوم نہیں ہے اور تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ حکیم الامت فرماتے ہیں ایک عالم کا انتقال ہوا، انتقال ہونے پر اس کو عذاب میں ڈالا گیا، اس کے گھر پر اس کے نوجوان بیٹے کو خواب میں بتایا، بیٹے فلاں دیوار کے اوپر ایک سوئی لگائی ہوئی ہے، میں نے اس زمانے میں سوئی ایسی چبھو دیتے تھے، کہا میں نے اپنی پڑوسی سے بورو کیا تھا کپڑے سینے کے لیے، میں دینا بھول گیا اور میری موت آ گئی ہے، اس سوئی کی وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا ہے، پلیز کر کے یہ سوئی پڑوس والے کو دے دو، کسی کا اگر حق ہے، چلو مرنے والا مرے کیسے پتا چلے گا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی ساری چیزیں کو لکھ لے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی فوراً میں نے ساری باتوں کو لکھ لیا اور اپنے پیلوں کے نیچے یہ بات ہو یہ چیزیں رکھ دیتا تھا تاکہ میرے مرنے کے بعد اس لیے کہ مجھے بھروسہ نہیں کہ نماز کے بعد یا صبح میں یا شام میں میری موت آ جائے، اور وسیع تو تیار ہے، سب کو میرے بچوں کو معلوم ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر دو پر نبی علیہ السلام کا فرمان، مشکات کی روایت، نریتک فرم ابن ماجہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں من مات علی وصیتی مات علی سبیلی، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ جس نے وصیت کر کے مرا ہے، وصیت لکھ کر مرا ہے، لکھ دیا اور مر گیا، فرمایا اس کی موت صحیح راستے میں ہوئی، اسلام پر ہوئی، اور آگے فرمایا وسنت ہی ڈائڈ آن دا وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے فرمایا وہ مات علی تقیین و شہادت، اللہ اکبر، فرمایا اس کی موت متقی لوگوں کی موت کی طرح ہوئی، اس کی موت شہادت، جس کو شہادت ملی ہے ان لوگوں کی موت کی طرح ہوئی، اور آگے فرمایا مغفور له، جس نے وصیت لکھ کر مرا ہے یا کہہ کر مرا ہے تو اس کی فوراً مغفرت ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے وصیت کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے تو وصیت لکھ کر سوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ڈیتھ ان فرنٹ آف یو ایوری ٹائم، اس لیے تو نہیں لکھتی ہے، تو وصیت نہیں لکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو موت کو بھلا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں اب وصیت کب مستحب ہے، وصیت کب فرض ہے، کب لازم ہے، وصیت کب حرام ہے، یہ ساری باتیں تفصیل سے بیان کی جائے گی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس آیت کو آپ آئندہ سبق میں سمجھائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات کہی جاتی ہے اللہ ہماری زندگی میں لے آئے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد النبي الامي وعليه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں کو معاف فرما، اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اللہ مشکل کو آسان فرما، مشکلوں کو آسان فرما، اللہ تیرے نبی کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں فرمائی اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ کتنا آسان راستہ ہے، اللہ اسلام اور شریعت کتنی سہل ہے، کتنی آسان ہے، اللہ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے توفیق نصیب فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا، اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم سے سامنے پیش کر کے اللہ ہم اپنی مغفرت کا سوال کر سکیں، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، کسی نے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کو پیش کیا تھا، اللہ کسی نے تو اللہ اپنے تقویٰ کو پیش کیا کہ میں نے زنا کو تیرے درد وجہ سے چھوڑ دیا تھا. اے اللہ کسی نے مزدور کی خدمت کو اور اس کی مدد کرنے کو پیش کیا, اللہ تو نے دنیا کی چٹان کو ہٹا دیا. اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو ہم پیش کر کے ہم جہنم کی چٹان کو ہٹا لیں. اے اللہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے, تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے اور تیرے کرم اور فضل سے ہم یہاں بیٹھے ہیں تیرے قرآن کو سننے کے لیے, تیرے اس قرآن کے طفیل میں اے اللہ ہم سب کو مغفرت فرما دے, جہنم کا عذاب ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ ساری دنیا کے اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما, مغفرت فرما, ہدایت نصیب فرما, رحمت کے فیصلے فرما, گھر گھر میں مسلمانوں کے گھر گھر میں رحمت کے فیصلے فرما. اے اللہ بہت سارے مسلمان اپنے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنا لے کر بیٹھے ہیں, اے اللہ تو سب کے دلوں کو جانتا ہے. اے الہ العالمین سب کی تمناؤں کو تو پوری فرما دے, جائز مقاصد کو پوری فرما دے, عافیت سے پوری فرما دے, قرآن کے طفیل میں ہماری اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ جو اولاد نافرمان بن چکی ہے اللہ قرآن کے صدقے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ اولادوں کو قرۃ عین بنا دے. اے اللہ جو اولاد ہے ان کے اولاد کو ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے, جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا دے. اے اللہ ایمان پر زندگی میں نصیب فرما اور ایمان پر موت بھی نصیب فرمانا. اے اللہ جب تک زندہ رکھے استقامت رکھ دین نصیب فرمانا. اے اللہ استقامت رکھ دین پر یقین پر ہمیں موت بھی نصیب فرمانا. اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی مغفرت فرما, گھروں پر سننے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اے اللہ والدین کی مغفرت فرما, اللہ ہم سب کے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما. اے اللہ بہت سارے لوگ اے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور محبت میں اے اللہ تیری اس مسجد میں اس مجلس میں قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں, اے اللہ ان کو مجھ سے محبت ہے تیرے قرآن کی وجہ سے, اے اللہ تیرے نبی کی حدیثوں کی وجہ سے. اے اللہ تو فرماتا ہے جو قرآن والوں سے محبت کرتا ہے اس کے گھروں میں ان کی زندگیوں میں ان کے اولادوں میں اے اللہ تو قرآن کی دولت دے دیتا ہے. اے اللہ جو ہم سے اے اللہ محبت کرتے ہیں ان کے اولاد اور نسلوں میں قرآن کا علم جاری فرما دے, حدیث کا علم جاری فرما دے. اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو مانگا تا فرما دے, نہ مانگ سکے تو اپنے فضل سے تا فرما دے, اپنے کرم سے تا فرما دے. بہت سارے محسنین کے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اور بہت ساروں نے دعا دینے کہا ہے اللہ ان کے سارے جائز مقاصد اور کام کو پورے فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین. رحمت